امام بخاری کا خاص طریقہ ہے کہ وہ روایتوں کو مختلف عناوین مختلف عنوانوں کے تحت لاتے ہیں. تو ایک روایت کو چار جگہ انہوں نے نقل کیا ہے. وہ روایت یہ ہے کہتا عائشہ کی, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گہری بات یہ ہے کہ میں تو اشش کر جاتا ہوں کہ حضرت عائشہ کتنی ذہین تھیں اور کتنی بڑا ان کو بصیرت حاصل تھی دینی. فرماتی ہیں یعنی آؤں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا انہوں نے بتا دیا فلسفہ. فرماتی ہیں کہ ماں خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الاختار ایسرہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملے میں سے ایک کا چوائس لینا پڑتا تھا, ایک کو انتخاب کرنا پڑتا تھا, تو آپ آسان کا انتخاب فرماتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ ہمیشہ کچھ آسان ہوتا ہے کچھ مشکل ہوتا ہے, ہمیشہ کچھ آسان ہوتا ہے کچھ مشکل ہوتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ لفظ بدل دیے, یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس گیون سچویشن میں ممکن ہوتی ہیں کچھ غیر ممکن ہوتی ہیں. مثلا انڈیا میں آپ حدود کے نفاذ کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو یہ گویا آسر ہو گیا, مشکل کام ہو گیا, لیکن دعوت دینے کی پوزیشن میں ہیں. آج میں نے ہندو بھائیوں کے بارے میں جو بات کہی ہے, مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں کوئی ایک ہندو نہیں ہوگا جو اس کو برا مانے. اگر کوئی ہو تو اس کا مجھے نام پتہ دے کر بھیج دیجیے گا. اگرچہ میں نے کھلم کھلا اتنی بات کہی, اتنی سخت بات کہی, لیکن کوئی ہندو بھائی مجھے یقین نہیں ہے کہ اس کو برا مانے گا. تو یہ ایسر ہوا کہ یہاں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک بات کھلی کھلی طور پر کہہ سکیں, لیکن یہاں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کہیں صاحب چور کا ہاتھ کاٹو, تو یہ آسر یعنی مشکل کے خانے میں جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کے اس چیز کو جو کہ اس وقت ممکن ہوتی تھی وہاں سے آغاز فرما دیتے. اور اس کا عظیم الشان یہ یعنی پوری سیرت رسول اس میں آ جاتی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں اس قول کو پڑھ کر, حضرت عائشہ کے قول عجیب غریب یہ ہے کہ مکہ میں آپ دیکھیے, مکہ میں کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن کیا قرآن میں آیت اتری کہ کعبہ سے بتوں کو نکالو, طہر الکعبۃ من الاسلام, یہ آیت اتری, اقرا بسم ربک الذی اتری, لیکن یہ نہیں اترا. کیوں؟ اس وقت علی ایمان کے لیے یہ مشکل کام تھا. اور یہ اترا کہ قم فانذر, لوگوں کو ڈرا دو, یہ آسان کام تھا. یعنی یہ آسان بمانہ ممکن, یعنی اس وقت یہ ناممکن تھا کہ لڑ کر کے آپ کعبہ سے بتوں کو نکال سکیں, تو ناممکن کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اور یہ ممکن تھا کہ لوگوں کو شرک کے انجام سے ڈرایا جائے, اس کا حکم دیا. تو ابدی طور پر یہ ایک اصول ہے کہ ممکن سے آغاز کرو, ناممکن سے آغاز نہ کرو. یہ ہے خلاصہ اس کا. جب بھی امت میں اصلاح کا کام کیا جائے گا تو کوئی ایک شخص نہ تو یہ حق رکھتا ہے کہ خود یہ دعویٰ کرے کہ میں سارا کام کر رہا ہوں, نہ عملاً کر سکتا, نہ ممکن ہے اور نہ کسی کو یہ حق ہے یہ کہنے کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ملت جب ایک ارب انسانوں کے تک پہنچ چکی ہو تو کام کی ہزار شقیں بنیں گی. مثلا ندوہ ہے, تعلیم کی لائن میں کام کر رہا ہے, جمعیت علماء ہے, وہ ایک اور لائن میں کام کر رہی ہے, تبلیغی جماعت ایک اور لائن میں کام کر رہی ہے. یہ سب جماعتیں رہیں گی اور عین تقاضا ہے حقیقت کا کہ رہیں. اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اپنے ذوق اور اپنے حالات کو دیکھیں. آپ ملت کی خدمت کرنے کے لیے اپنے اندر جو صلاحیت اور ذوق پائیں اور جو مواقع پائیں اس کے لحاظ سے آپ کسی کے ساتھ جڑ جائیے, الا یہ کہ وہ کوئی بالکل سرے سے غلط بات کہہ رہا ہو تب تو آپ نہ جڑیے. کفر بوا کی تعلیم کوئی دے رہا تو مت جڑیے, لیکن بظاہر اگر آپ کو قرآن حدیث کے مطابق نظر آ رہا ہو اس کا کام تو اس سے جڑ جائیے. کیونکہ بعد کے زمانے میں یہی ہوگا کہ بہت سے اللہ کے بندے کام کریں گے. یہ کسی کے نہ تو بس میں ہے نہ کسی کو حق ہے یہ کہنے کا کہ میں ہی ہوں واحد ملت کا کام کرنے والا. ایک ماہر پائلٹ سے میں نے پوچھا, یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے بیکار کے مسئلے یاد آ رہے ہیں, یہ مسئلہ یاد نہیں آ رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا جو کہ ماہر ہے, جو مدتوں سے چلا رہا ہے ہوائی جہاز, مجھے کہا ہم بھی نہیں جانتے کہ ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے. اس نے یہ کہا کے تجربات نے بتایا کہ فلاں فلاں اسباب جمع کیے جائیں تو ہوائی جہاز اوپر اٹھنے لگے گا, یعنی چڑیا جیسی شکل ہو, پنکھا نکلا ہوا ہو, اس میں انجن یوں چل رہا ہو, ہوا کھینچ رہا ہو, مخصوص اسباب. ہم توجہ نہیں کر سکتے کہ کیوں ہوائی جہاز اڑا, لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ فلاں اسباب اگر جمع کر دیے جائیں تو ہوائی جہاز اوپر اٹھنے لگے گا, اور جب اوپر اٹھنے لگے گا تو ہم جب ہوا آگے کی ہوا پیچھے پھینکیں گے تو یوں آگے بڑھے گا وہ, اور اوپر اور زیادہ لے جائیں گے تو ہوا چونکہ اوپر ہلکی ہو جاتی ہے اور آسانی سے وہ آگے بڑھے گا وہ. یہ اس نے کہا کہ یہ نیچر میں خود یہ بات موجود ہے, اور اس کو ہم صرف استعمال کر رہے ہیں. اگر نیچر میں یہ بات نہ ہوتی کہ فلاں فلاں اسباب جمع کرنے سے ہوائی جہاز اپنے آپ اوپر اٹھنے لگے تو ہم ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتے تھے. تو دیکھیے یہ واقعات آپ کے سامنے گزرتے ہیں, یہ تو حمد خداوندی میں غرق ہو جانا چاہیے ہمیں, نہ کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں الجھیں. ہم حمد خداوندی میں غرق ہو جائیے کہ ولقد کرمنا بنی آدم کا یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر میرے لیے گھوڑا بنا دیا, سمندر میں میرے لیے کشتی بنا دی, حتیٰ کہ وہاں جہاں کے نہ زمین تھا نہ سمندر تھا وہاں میٹر کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ فلاں فلاں طریقے سے کرو تو اپنا آپ اڑنے لگے چڑیا کے طریقے سے وہ. اور یہ حرکت یہ ہے, یعنی پائلٹ نہیں ہوا جہاز اڑاتا, جس طرح سے میگنیٹ ہے آپ رکھیں وہاں تو وہ کھینچے گا لوہے کو, آپ نے نہیں کھینچا نہ آپ جانتے. ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ میگنیٹ کیوں لوہے کو کھینچتا ہے, صرف اتنا جانتے ہیں قریب کرو تو کھینچے گا. تو ایسے ہی ہے, اس انجینئر نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہوا جہاز کیوں اڑتا ہے, اتنا جانتے ہیں کہ فلاں فلاں اسباب جمع کرو. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو کہ یہ بجلی ہے, بجلی کیا ہے, اگر آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ بجلی نام ہے فلو آف الیکٹران کا, الیکٹران کا دوڑنا. وہ کیا ہے, یعنی اگر آپ کسی خانے میں حرکت کو اور میگنیٹک فیلڈ کو جمع کریں تو اپنے آپ الیکٹران فلو کرنے لگیں گے. حرکت اور میگنیٹک فیلڈ, اس کے نتیجے میں بجلی پیدا ہوتی ہے. اور کسی جگہ کسی دوسرے خانے میں اگر آپ میگنیٹک فیلڈ کو اور الیکٹرک کرنٹ کو جمع کریں تو وہاں چکا گھومنے لگے گا. اس کے معنی کہ دنیا کا سارا جو کارخانہ ہے وہ صرف اللہ کے دو قانون کو ذریعے چل رہا ہے جو اپنے آپ ہو رہے ہیں, نہیں ہم وہاں صرف جمع کرتے ہیں. میگنیٹک فیلڈ کو اور کرنٹ کو جمع کر دیا, اپنے آپ وہ گھومنے لگے گا. اور میگنیٹک فیلڈ کو اور حرکت کو جمع کیا, اپنے آپ الیکٹران فلو کریں گے جو وہاں پہنچ کے روشنی دے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں امکان رکھا میٹر کے اندر. میں کہتا ہوں کس کو کیسے فرصت لوگوں کو ملتی ہے کہ وہ بیکار کے سوالات کریں, کیوں نہیں غرق ہو جاتے ہم دو خداوندی بھی ان باتوں کو دیکھ کر کے. فتبارک اللہ واسن الخالقین کہا کر کے سمندر حیرت میں غرق کیوں نہیں ہوتے, میں اس پر حیران ہوتا ہوں کیسے لوگوں کو چھوٹے سوالات یاد آتے ہیں. معاف کیجیے گا, میں تو بخدا ان باتوں کو دیکھ کر میرا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ میں بالکل جسے مجھے لگتا ہے کہ میں کہاں چھپ جاؤں جا کر کے, کہاں چھپ جاؤں جا کر کے, عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو دیکھیے سب سے بڑا کام جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ہے حمد, الحمدللہ رب العالمین. اس کائنات میں آپ اس طرح رہیے, ہر طرف آپ کو اللہ کی نعمتیں دکھائی دیں, اللہ کے جلوے دکھائی دیں, علاء اللہ دکھائی دیں, تجلیات دکھائی دیں, اور راشا تاری ہو جائے آپ کے اندر, حمد خداوندی کے سوتے آپ کے اندر نکل پڑیں. یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان, اور اس طریقے سے بندے مومن کو جینا ہے دنیا میں. کیا بیکار کے جھگڑے اور بیکار کے لایعنی باتیں, وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج جب ایک سر سڑک پر شور کرتا ہے تو فی الفور ہم لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور اللہ نے کیا کیا کہ حضرت خدیجہ کے مکان پر شور ہوتا تھا, ان کو پریشانی ہوتی تھی, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو شوٹ کرو, بلکہ یہ فرمایا کہ جبریل کو بھیجا اور کہا کہ حضرت خدیجہ سے جا کر کے یہ بشارت دے دو سلام کر کے کہ تمہارے لیے ایک ایسی جنت ہے لا صخب فیہ ولا نصب. یہ شور تھا دنیا کا, اور جواب کیا دیا گیا کہ برداشت کر لو اس کو, تم کو وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جہاں کے شور وہاں ختم ہو چکا ہوگا, وہاں عیش ہی عیش ہوگا. یہ ہے مومنانہ طریقہ, ہم اسی شور سے الجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شور کو بھول جاؤ اور جنت کو یاد کرو. پتہ ہی کہ ہم کہاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کہاں ہیں. تو یقین کیجئے کہ میں جیسے زمین دھسنے لگا میں, یا اللہ تم نے انسان کے فطرت کے بڑے احسانات کیے ہیں, میری زبان سے خدا میں ساری انسانیت کی طرف سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, ساری انسانیت کی طرف سے تیرا قہر نہ ٹوٹ پڑے لوگوں کے اوپر. بخدا میں نے کہا خدایا میں ساری کائنات کی طرف سے, سارے انسانوں کی طرف سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, تیرا حمد کرتا ہوں, تیرا اعتراف کرتا ہوں سب کی طرف سے کہ تیرا قہر نہ نازل ہوا لوگوں کے اوپر, کہ اتنی بڑی بڑی تیری نعمتیں اور لوگ اس کا حمد نہیں کر رہے ہیں, اس کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں, تیرا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ جو احتجاجی لیڈر ہیں انہوں نے اس اخبار کی کاپیاں حاصل کر کے سڑک پہ جلا رہے ہیں, سڑک پہ جلا رہے ہیں. اب بند کی کال دیا انہوں نے کہ بند کرو کانپور بند, اور جلوس نکالا گیا, نتیجہ فساد ہو گیا. تو وہی نوعیت کا واقعہ کانپور میں فساد برپا کر دیتا ہے, اسی نوعیت کا واقعہ الور میں فساد کو ختم کر دیتا ہے. تو آپ کو یہ کام کرنا ہے, ایک مثال میں دی آپ کو کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو کسی نوعیت کا وہاں آپ پہنچیں, مقامی طور پر جو کچھ کر سکتے وہ کریں, اور ساتھ ساتھ فی الفور اخبار میں دیں. اخبار کو ہمیں استعمال کرنا ہے, اب تک ہم اخبار کو استعمال نہیں کر رہے تھے. میں نے کئی اخبار والوں سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ آتے نہیں تو ہم کیا کریں, ہم ان کے الفاظ ہم ریپلیس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی بات کی وجہ آپ کی بات چھاپیں, لیکن آپ آئیے تو سامنے دیجیے تو ہمیں کوئی میٹر. وہ تیار ہیں. آپ جہاں کوئی واقعہ ہو فوراً الرسالہ فورم کی طرف سے آپ تحقیق کریں اور دیکھیں اس میں کوئی رو رعایت نہیں, طرفداری نہیں. جو ہمارا انداز ہے وہ ہرگز نہیں کہ مسلمان کی غلطی کو چھپانا ہندو کی غلطی کو بڑھانا, یہ نہیں, قطعاً نہیں, بالکل بے لاگ انصاف کے انداز میں, بے لاگ. اگر آپ یہ کریں گے کہ مسلمان غلطی کو چھپائیں گے اور ہندو غلطی کو بڑھائیں گے تو یہ تو ایک لعنت کا کام ہے, لعنت کا کام ہے, یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ تو گناہ ہے. یہ جو سچی بات ہے جس پر آپ کو ضمیر مطمئن ہے اس کو لائیے, اور ہر اخبار چھاپے گا, انگلش ہندی اردو انگریزی سب چھاپیں گے. میں ظاہر طور پر اس کا آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہر اخبار چھاپے گا. اس اجتماع کا آغاز کرتے ہوئے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس کی بہترین تعبیر میرے نزدیک صحابی کا وہ قول ہے کہ ہلم فل نذکر ربنا ساعتن, آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں. اس میں ایک پہلو سوچنے کا یہ ہے کہ وہ صحابی دوسروں کو کیوں بلا رہا ہے, اس صحابی کو اللہ کا ذکر کرنا تھا تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی حجرے میں بیٹھ کر ذکر کر لے, دوسروں کو کیوں بلا رہا ہے وہ؟ اس میں بہت بڑا راز ہے, بہت بڑا راز ہے. راز یہ ہے کہ یہ رزق روحانی جو ہے وہ جو قرآن مجید میں ہے کہ ورزق ربک خیرٌ وابقیٰ, یہ رزق رب جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیغمبر کو ملا. ہم قرآن حدیث کو سمجھ نہیں پاتے اس لیے کہ ہم نے چیزوں کو خاص کر لیا دوسروں سے کہ یہ فضیلت پیغمبر ہے. نہیں, یہ فضیلت مومن ہے. یہ پیغمبر مومن کامل ہوتا ہے تو اس کو یہ چیز کامل درجے میں ملتی ہے. ہم آپ مومن ناقص ہیں, ہم کو یہ چیز ناقص درجے میں ملے گی. رزق رب ہر ایک کو ملنا ہے. بخدا اگر رزق رب نہ ملے تو ہم مرے ہوئے لوگ ہیں, ہم مردہ لوگ ہیں. رزق رب سے مراد ہے روحانی رزق. ایک رزق ہے روٹی اور دال اور چاول اور سالن, اس سے میرا جسم زندہ رہتا ہے. ایک ہے رزق رب, رزق روحانی, رزق معرفت, رزق ربانی, اس سے میری روح زندہ رہتی ہے. تو رزق ربک خیرٌ وابقیٰ کا مطلب یہی ہے کہ تم کو یہ رزق مل رہا ہے رزق ربانی. تو رزق ربانی صرف پیغمبری کو نہیں ملا, ہر مومن کو ملتا ہے. فرق صرف درجے کا ہے, درجے کا ہے. پیغمبر کو ملے گا اپنی معیاری شکل میں. ہم اللہ کے ناقص بندے ہیں, ہمیں
معیاری شکل میں نہیں مل سکتا, لیکن ملے گا ہم کو بھی, ورنہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے, ایمانی موت ہے. تو دیکھیے, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا کچھ رزق تنہائیوں میں ملتا ہے اور کچھ رزق اجتماع میں ملتا ہے. جو رزق اجتماع میں مقدر ہے وہ تنہائی میں نہیں ملے گا, جو رزق تنہائی میں مقدر ہے وہ اجتماع میں نہیں ملے گا. یہ ہے راز اس کا کہ وہ کہتا ہے کہ فلنذکر ربنا ساعتن, ہلوم فلنذکر ربنا ساعتن, کہ آؤ یہاں وہ رزق لیں جو اجتماع میں ملا کرتا ہے. حالانکہ وہ رزق لے چکا ہے تنہائی والا, وہ صحابی تنہائی والا رزق لے چکا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت تعناه, یہ صحابہ ہی کی تو تعریف ہیں یہ سب, کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑیں. تو ہر صحابی پر یہ کیفیتیں گزر رہی تھیں کہ تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کر کے اس کی آنکھیں بہ رہی تھیں. ذکر اللہ خالیا ففاضت تعناه, یہ تو ہو ہی رہا تھا. تو یہ کہنا کہ ہلم فلنذکر ربنا ساعتن, کیوں؟ اس لیے کہ کچھ رزق خداوندی تنہائیوں میں ملتا ہے, کچھ رزق خداوندی اجتماع میں ملتا ہے. یہ ہے راز اس کا, ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے وہ بھی ملنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ ہونے کو ہونا سمجھتے ہیں, بخدا نہ ہونا بھی ہونا ہے, نہ ہونا بھی ہونا ہے. صرف ہونا ہونا نہیں, نہ ہونا بھی ہونا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو میں نے کل پرسوں وہاں عرض کیا تھا. یہ مثال میں سمجھتا ہوں اس کو واضح کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ایک فلائٹ انجینئر سے پوچھا کہ ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے. تو ہوائی جہاز کے اڑنے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک لوہے کا ایک ٹکڑا ہے, آپ پانی میں ڈالیں تو ڈوب جائے گا وہ, لیکن لوہے کے ٹکڑے کی جو آپ تشت بنا دیتے ہیں اور پانی میں ڈالتے ہیں تو تیرنے لگتا ہے. آپ نے نہیں تیرایا, آپ نے صرف اس لوہے کو ایک شکل دے دی, شکل دے تو اپنے آپ تیرنے لگا وہ. ایک غبارہ ہے زمین میں پڑا رہے گا وہ, لیکن پھونک مار کے اس کو کھلا دیجئے اپنے آپ اڑنے لگے گا وہ. آپ نے نہیں اڑایا, ایک خاص شکل دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اڑنے لگا وہ. تو اس نے بتایا کہ ہوائی جہاز کو ہم نہیں اڑاتے, لا آف نیچر اڑاتا ہے, قانون قدرت اڑاتا ہے. ہم تو اس کو فلاں فلاں اسباب جمع کرتے ہیں, جیسے کہ لوہے کو تشت کی شکل دے دی یا غبارے کو پھونک کر اس میں ہوا بھر دی, اس کا اسے اپنا آپ اڑنا ہے اس کو. تو ہم نے اس کو مثلاً چڑیے کی شیپ بنایا, اس میں پنکھ لگایا, اس میں انجن لگایا جو ہوا کھینچتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بس اس کے بعد جب دوڑایا تو دوڑنے کے بعد ایک خاص اسپیڈ پہنچ کر اپنا آپ اوپر اٹھ جاتا ہے وہ. تو اس وقت جب اس نے یہ بات کہی تو میرا دل اندر تڑپا اور میں نے سوچا کہ ساری کائنات میں شاید کوئی نہیں ہے جو خدا کے اس احسان کا شکر ادا کر رہا ہو, کیونکہ میں نے اپنی زبان سے نہیں سنا. میں نے ہزاروں سفر نامے پڑھے ہیں, لوگ سفر ناموں میں ذکر کرتے ہیں, لیکن مجھے حمد و خداوندی کہ اس میں چرچے نہیں ملے. بس کہ فلاں جگہ استقبال میرا ہوا, فلاں جگہ فلاں وزیر سے ملاقات ہوئی, یعنی ملاقاتوں کے تذکرے, استقبالوں کے تذکرے اور دعوتوں کے تذکرے, میں نے وہاں ولولہ انگیز تقریر کی وغیرہ وغیرہ, تو خوب ملے گا. میں نے کم از کم کسی سفر نامے میں نہیں پڑھا. لوگ ہوا جہازوں پر سفر کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دکھائی پڑتا انہیں. تو اس وقت اسی احساس سے میں تڑپ اٹھا کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ وہ سواری دے دی کہ اسے نہ دریا کی رکاوٹ ہے, نہ سمندروں کی رکاوٹ ہے, نہ پہاڑوں کی رکاوٹ ہے, نہ درختوں کی رکاوٹ ہے, بستیوں اور آبادیوں کو اوپر تیزی سے اٹھتا ہوا کہ آپ مغرب کی نماز یہاں پڑھیے اور فجر کی نماز وہاں جا کر پڑھیے, اس زمین کے سرے سے اس سرے تک پہنچ جائیے. کیسی عجیب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ جہاز, ہوائی جہاز. تو اس وقت میں نے سوچا, یعنی بالکل ایک بڑا سے نکل پڑا, خدا میں سارے مجموعے بشری کی طرف سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے انسان کو اتنی بڑی چیز دے دی. تو اگر بتائیے کہ اگر سارے لوگ شکر چیخ رہے ہوتے تو کیا یہ کلمہ میری زبان سے نکلتا؟ چونکہ شکر کی آوازیں نہیں میرے کان میں آ رہی تھیں تب یہ کلمہ نکلا میرے, یعنی یہ ذکر نکلا, یہ بھی ایک ذکر ہے. یہ ذکر ہے کہ اس وقت بے اختیارانہ میرے زبان سے نکل پڑا کہ خدا میں سارے مجموعے بشر کی طرف سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے انسان پہ اتنی زبیر نعمت عطا فرمائی. تو نہ ہونا بھی ہونا ہے. اگر لوگ شکر کر رہے ہوں تو ایک اور نویت کا ذکر ابھرے گا, نہ شکر کر رہے ہوں تب بھی ایک ذکر ابھرتا ہے. یعنی بھیڑ ہو تو وہاں بھی ایک رزق ملتا ہے آپ کو, بھیڑ نہ ہو تب بھی ایک رزق ملتا ہے آپ کو وہاں, یہ کہنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ یہ مشن یا اسلام تمام تر معاملہ فرد کا ہے, سب کچھ معاملہ فرد کا ہے, بھیڑ کا ہے ہی نہیں. معیار کیا ہے؟ آپ نے خود کیا پایا, بس واحد معیار یہ ہے. لوگ اجتماع سے لوٹتے ہیں, ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے, کیسا اتنے آدمی تھے, اتنی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں, اتنے جہاز آ رہے تھے اور اتنے ریلیں آ رہی تھیں, اتنے یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. لوگ باہر دیکھ رہے ہیں, دیکھنا تو اندر ہے, باہر کی یافت کا پتہ ہے لوگوں کو, اندر کی یافت کا پتہ ہی نہیں انہیں. آپ اجتماع میں ہوں, آپ گھر میں ہوں, آپ بھیڑ میں ہوں, آپ اکیلے ہوں, ہر جگہ معیار صرف ایک ہے, آپ نے کیا پایا. جس طرح سے کھانے میں آپ ہوٹلوں میں ہزاروں لوگ کھا رہے ہوں, بازاروں میں ہزاروں لوگ کھا رہے ہوں, آپ کو کیا ملا؟ آپ کو جب جواب خود کھایا ہو. تو رزق جسمانی کے معاملے میں واحد معیار ہے کہ آپ کو کیا ملا. دوسروں کھانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. سارے دنیا کھا رہی ہو, آپ اکیلے بھوکے ہوں تو آپ بھوکے مر جائیں گے, ان کا کھانا آپ کے جسم میں خون بن کر نہیں دوڑے گا. تو یہ معاملہ رزق روحانی کا ہے کہ صرف ایک بات سوچئے بخدا, اس کے سوا بات سوچیں گے تو آپ بالکل ناجائز فیل کریں گے کہ میں نے کیا پایا. میں یہ کہنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بخدا اس اجتماع سے میں نے بہت سی نئی باتیں پائیں, بہت سے نئے رزق مجھے ملے, اور میں یہاں سے لوٹ رہا ہوں تو اس احساس کے ساتھ کہ میرا آنا میرے یافت کا ذریعہ بنا. اس کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں فرشت کی کیا یافت مجھے ہوئی, لیکن بہرحال میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ میرا مزاج یہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ میں اپنے اعتبار سے سوچتا ہوں کہ میں نے کیا پایا. مجھے کچھ ملا تو میں نے پایا, مجھے نہیں ملا تو وہ سارا عمل اکارت ہے, وہ سارا کوشش اکارت ہے, وہ سب بالکل وبال ہے, وبال وہ ایسی سرگرمیاں جس میں میں نے خود نہ پایا ہو. تو آپ جو یہاں جمع ہوئے اور یہاں سے لوٹیں گے تو صرف یہ سوچئے, یہ سوچتے ہوئے جائیے, یہ احتساب کرتے ہوئے جائیے کہ یہاں سے آپ اپنی ذات کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں, اور اپنی ذات کے لیے ہمیشہ پانے کے سامان موجود ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, نہ ہونا بھی ہونا ہے, جس کی مثال میں نے دی کہ سارا عالم بشری بالفرد, جیسا کہ میرا احساس تھا کہ ہوائی جہاز کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی اس پر شکر نہیں ادا کر رہا اللہ تعالیٰ کا, تو لوگوں کا غیر شاکر ہونا مجھے اتنا زبردست رزق ربانی مجھے ملا کہ ایک ذکر میری زبان سے ابلا, ایک رزق ابلا, ایک ذکر ابلا میری زبان سے, بالکل جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی, کہ سارے مجموعے بشر کی طرف سے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تاکہ تیرا قہر نہ ان کے پر نادل ہو جائے, تیرا قہر نادل نہ ہو جائے. یہ ایک ذکر تھا. تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہونا ہی کا نام ہونا نہیں ہے, نہ ہونے کا نام بھی ہونا ہے. اور یہ کوئی میں شاعری نہیں کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتہ آیا اور اللہ کی طرف سے یہ پیشکش کی کہ سارا بتھا کا پہاڑ آپ کو سونا بنا دیا جائے اور آپ کے لیے آرام ہی آرام ہو. آپ نے فرمایا کہ لا یا رب, اے میرے رب نہیں. یہ ہے مومن کی شان. پیغمبر کا ہر واقعہ یہ مومن کا واقعہ ہے, صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ مومن کامل تھے, ہم مومن ناقص ہیں. پیغمبر کا ہر ادا ہمارے لیے نمونہ ہے, اس لیے ہمیں مومن بننا ہے. ہم اپنی سطح پر بنیں گے, وہ اپنی سطح پر بنیں. تو آپ نے فرمایا کہ لا یا رب, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی شکم سیر ہو کر کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور کبھی ایسا ہو کہ بھوک سے تڑپوں اور تیرے آگے گریہ زاری کروں۔ اسی کو میں کہتا ہوں کہ نہ ہونا بھی ہونا ہے، نہیں بھوک میں بھی رزق ہے، اگر شیری میں رزق ہے تو بھوک میں بھی رزق ہے، اور دونوں مطلوب ہیں۔ آپ کو صرف یاد ہے کہ میرے پاس شام کے کھانے کے لیے تو نہیں، شام کے کھانے وقت نہ ہونا، پیغمبر مانگ رہا ہے کہ میرے پاس شام کھانے کو نہ ہو، یعنی دینے والے سے منع کر رہا ہے کہ خدا مت دے مجھ کو۔ اس دنیا میں، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، تو اس دنیا میں بھوک بھی مطلوب ہے، سیر ہی مطلوب ہے، ہونا ہی مطلوب ہے، نہ ہونا ہی مطلوب ہے، پانا ہی مطلوب ہے، کھونا ہی مطلوب ہے۔ کیوں؟ انسان کی شخصیت اس کے بغیر بن نہیں سکتی۔ دیکھیے ایک بات جو میں نے قرآن حدیث سمجھی ہے اس کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ سارا معاملہ کیا ہے، وہ اس آیت میں ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہی ساری بات کا خلاصہ ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پائی اس شخص نے جس نے اپنی روح کو پاک کیا، اور برباد ہوا وہ شخص جس نے اپنی روح کو گندا کیا۔ دیکھیں یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور آخرت میں کیا صورت پیش آنے والی ہے۔ اس دنیا میں ہم کو جن حالات کے درمیان رکھا گیا ہے، وہ حالات اس لیے ہیں کہ ہم ان حالات کے درمیان اپنی روح کو پاک کریں۔ اگر ہم نے پاک نہیں کیا اور ہماری روح گندی رہ گئی، تو گندی روحوں کا کباڑ خانہ ہے جہنم، اور پاک روحوں کا باغ ہے جنت۔ سارا معاملہ یہی ہے۔ جو لوگ عادات گنتے ہیں اور رکعات گنتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں قرآن و حدیث کا، انہیں پتہ ہی نہیں قرآن و حدیث کا کچھ، جو رکعتیں گن رہے ہیں اور اذکار کی تعداد گن رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث بے خبر ہے۔ سارا معاملہ یہ کہ روح کو آپ نے پاک کیا یا نا پاک کیا۔